Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin.
امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس وصیت نامے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا، اریدو ان آمرا بالمعروف، میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر اور برائی سے روکوں، نہیں عن المنکر کروں، واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اور جس نے میرا ساتھ دیا اس حق کے کام کے لیے، فاللہ اولی بالحق، تو خدا سزاوار ہے کہ وہی حق ہے اور اسی کی دعوت جو ہے وہ حق ہے، ومن رد علی ھذا، اور جس نے میری اس دعوت کو ٹھکرا دیا، میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اصبر، میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس راستے سے، میں تنہا بھی رہ گیا اس راستے پہ چلوں گا، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، یہ عذر نہیں کہوں گا کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا یا تنہا ہوں، نہیں، میں تنہا بھی رہ گیا میں اس راستے پر چلوں گا، واللہ یحکم بینی و بین ھذا القوم، اللہ فیصلہ کرے گا میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ تو دوستو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے، نانا کی امت میں فساد کو ختم کرنے کے لیے نکلے، نانا کی امت ایک وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، تقریباً افغانستان سے لے کر افریقہ کے علاقے، ایشیا کے علاقے، دور دراز تک نانا کی امت پہنچی ہوئی تھی، وہاں آباد تھی۔ نانا کی امت کی اصلاح کرنی ہے، نانا کی امت میں موجود فساد کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی کاز کے لیے نکلے جو انبیاء کا تھا، لقد بعثنا ولقد بعثنا الی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تمام انبیاء امت کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ایک بندے کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہیں۔ اور جو قرآن بھی لے کے آئے ہیں، ھدًى للناس ہے، اولاً بالذات، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، امت کے لیے نکلے ہیں، وہاں امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا درو پڑے محمد والے محمد پر۔ اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، اردو میں مل جاتی ہیں، مروج الذهب مسعودی کی چوتھی صدی ہجری کا مورخ بھی ہے اور جغرافیہ دان بھی ہے، اس کی کتاب پڑھیں، تاریخ کی کتاب ہے، اسی طرح سے دوسری تاریخی کتب بھی پڑھیں، کیسا فساد معاشرے میں آ گیا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، بظاہر روزے بھی رکھے جاتے تھے، حج بھی ہو رہا تھا، اذانیں بھی دی جا رہی تھی، لیکن امت کا مرکز اور محور کون بن گیا تھا؟ یزید. یزید کے ارد گرد جمع تھے یہ قاریان قرآن، حافظان قرآن، اور یہ عبادت گزار اور نمازی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا شمر ملعون بھی حافظ قرآن تھا. مرکز سے ہٹ گئے تھے یہ لوگ، آہستہ آہستہ وہاں جا پہنچے کہ مسند رسول پر بندر نچالنے والا، نچانے والا، کتے پالنے والا، شراب اور جوئے کی محفلیں لگانے والا یزید مسلط ہو گیا اور خلیفہ بن گیا. توجہ جاتا سنیں، ایک عیاش، خود شرابی، اطرافی شرابی، خود بد کردار، اطرافی بد کردار، ماحول ایسا بن گیا تھا، یہاں پہنچ گئی ہے. جس مسند پر رسول بیٹھے تھے اس مسند پر کون آ کے بیٹھا؟ یزید آ کے بیٹھ گیا. کتنا بڑا انحراف ہے امت میں، کتنی بڑی تبدیلی ہے امت میں، کتنا بڑا فساد ہے امت میں کہ یزید جیسا مسلط ہو گیا. یہ میں نے کل بھی عرض کیا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زہد کے بارے میں خطبے ہیں، دنیا سے بیرکتی کے بارے میں خطبے ہیں، جو دنیا کو تین طلاقیں دینے کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تھے. کیا کہتے ہیں؟ دنیا کو مخاطب کر کے غری غیری، جا میرے غیر کو دھوکہ دے. ابھی تعرضتی ام الیہ تشوقتی، تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرتی ہے، میرے پیچھے آئی ہے. کہ طلقت کے ثلاثتن، میں نے تجھے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں جن کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. تین طلاقیں دی ہیں، جب دنیا والے دنیا کے پیچھے سر پٹ دوڑ رہے ہیں، میرا مولا دنیا کو تین طلاقیں دینے کی بات کر رہا ہے. عجیب لوگ تھے دوستو، ایسے ایسے لوگ، مالدار طبقہ وجود میں آ گیا تھا. ایک بڑے شخص فوت ہوئے، ان کی چار بیویاں تھیں، اور بھی اولاد تھی. آپ کو پتہ ہے اگر اولاد ہو تو بیوی کا حصہ ایک بٹا آٹھ ہوتا ہے، تو چار بیویاں ہوں تو ایک بٹا بتیسواں حصہ بنتا ہے ان کا. 84,000 سونے کے دینار بیویوں کو ملے ترکے میں، ہزاروں کنیز غلام، ہزاروں گھوڑے اونٹ، بڑے بڑے محل، کوفہ میں محل، بصرہ میں محل، اسکندریہ اور مصر میں محل، بڑی بڑی زمینیں، فیوڈل طبقہ وجود میں آ گیا تھا. انسان حیران ہو جاتا ہے کس طرح غرق ہو گئے تھے. اب تاریخ مسعودی کو پڑھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس ایک ایک فہرست بیان کرنے کا. آج سے میں نے شاید 24-25 سال 26 سال پہلے مجلس میں، محرم میں مجالس پڑھی تھی، تو میں پورا ان کا ڈیٹا لے کے آیا تھا ان کی پراپرٹی کا، کہ کیا کیا ان کی پراپرٹی تھی، کیا کیا ان کے پاس تھا، کیا کا ترکہ چھوڑا انہوں نے، کیا کچھ پیچھے چھوڑ گئے، اتنا سرمایہ آیا کہاں سے. 1,000 غلام اور کنیز ایک بندے کی، 1,000 گھوڑے اونٹ ایک بندے کے، ملینز میں پیسہ، سونے اور چاندی کے دینار درہم ترکے میں چھوڑتے ہیں، ملینز میں ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یعنی اس زمانے میں ایک عرب پتی طبقہ وجود میں آ گیا تھا، جو حکومت کے اندر سیاسی لوگ. اس کے بعد یعنی تین طرح کے طبقے، فرعون صفت سیاسی، قارون صفت سرمایہ دار، اور بلعم باورا، تاریخ کا قرآن کا واقعہ باقاعدہ، بد کردار مولوی، بد کردار علماء. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دو سال پہلے واقعہ کربلا سے جو حج کیا، منا میں معروف شخصیات کو بلایا جس میں تابعین بھی تھے اور رسول خدا کو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا، کیونکہ 58 ہجری میں، 58 ہجری میں سب کو بلایا، تقریباً کہتے ہیں 1000 کے قریب لوگ وہاں آئے، 700-800 وہ تھے، 200 کے قریب وہ تھے جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا تھا، اور 700-800 وہ تھے جو تابعین میں سے تھے. ان کو جمع کیا منا میں، حج میں جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے منا میں جہاں قربانی دی جاتی ہے، منا میں جمع کیا، بلایا اپنے پاس، اور پھر ان سے خطبہ ارشاد فرما، خطاب کیا. خطبے کا پہلا حصہ جو ہے اپنے بابا علی کے فضائل بیان کیے. اہل بیت کے بارے میں جتنی قرآن مجید میں آیات آئی ہیں وہ ساری بیان کی ہیں. پھر اپنے بابا علی کے مناقب جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور انہیں کہتے تھے جو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سچ ہے تو تصدیق کرنا، اگر نہیں تو انکار کر دینا. پوچھتے تھے کیا میرے بابا نے غدیر کے میدان میں، کیا میرے نانا نے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا فاضل علی نہیں کہا تھا؟ سب کہتے ہاں کہا تھا، جنہوں نے دیکھا تھا ان کا میں نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے سنا تھا آپ نے کہا سنا ہے. قرآن کی ساری آیات، میرے نانا نے کہا میرے بابا کے بارے میں یا علی انت من نبی منزلت ہارون من موسیٰ، سارے فضائل پڑھے وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا. سارے مناقب مولا علی کے بیان کیے جو معروف ہیں، ان سے گواہی لی، تصدیق کروائی. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا میں جو تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جا کے بتانی ہے، تم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے تم نے. اس میں چونکہ وقت تفصیلی نہیں ہے، میں چند اس میں سے جملے بیان کرتا ہوں. پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر خدا متعال نے یہودی علماء اور عیسائی علماء کی توبیخ کی ہے، مذمت کی ہے، ڈانٹا ہے انہیں. کیوں ڈانٹا ہے؟ اس لیے ڈانٹا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے، اور اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے تھے وہ علماء. اور خدا المتعال نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن المنکر فعلوه لبئس ما کانوا یعملون. کہ وہ لوگ، اللہ نے بنی اسرائیل پر، ان لوگوں پر لعنت کی ہے. کیوں لعنت کی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے اور نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے، برائی کے سامنے چپ تھے، خاموش، اچھائی کے حوالے سے لاپرواہ تھے. معاشرہ برا ہو رہا تھا، یہ کس سے بس نہیں ہو رہے تھے، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے. فساد دیکھا چپ رہے، انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، توبیخ کی ان کے اوپر. کیوں تنقید نہیں کی؟ کیوں فریاد بلند نہیں کی؟ اس کے بعد ارشاد ہے معصوم کا کہ انما آب اللہ ذالک علیہم، یہ جملے ہیں، اللہ نے جو ان کا عیب بیان کیا ہے یہ یہود و نصارہ کے علماء کا، اس لیے کیا ہے لئنم کانو یرون من الظلمت الذین بین اظہر المنکر والفساد فلا ینہونہم عن ذالک. اللہ نے ان یہود و نصارہ کے علماء کی اس لیے عیب گوئی کی ہے، توبیخ کی ہے، مذمت کی ہے. وہ ظالموں کو دیکھتے تھے، ظالم فساد برپا کر رہے تھے، معاشرے میں منکر کو رواج دے رہے تھے، سوسائٹی کا ماحول، معاشرے کا ماحول کرپٹ بنا رہے تھے، فاسد بنا رہے تھے، منکر کو رائج کر رہے تھے، نافذ کر رہے تھے، اور یہ چپ تھے. فلا ینہونہم عن ذالک، روکتے ہی تھے ان کو. کیوں؟ رغبتا فی ما کانوا ینالون منہم، ان سے جو فائدہ ملتا تھا نا، ان سے جو امکانات ملتے تھے، سہولتیں ملتی تھی، ان دنیا کی چند روزہ سہولتوں کی خاطر یہ نہیں بولتے تھے. عجیب ہے، علماء خاموش تھے، علماء چپ تھے. کیوں چپ تھے؟ دنیا کی چند روزہ سہولتوں کی خاطر جو ان ظالموں سے ان سے ملتی تھی انہیں ملتی تھی ان ظالموں کے مقابلے میں خاموش تھے. ایک وجہ رحمت مما یحذرون, ڈرتے تھے ان سے, گھبراتے تھے ان سے, ہم سے یہ چیز چھین نہ لیں, چلی نہ جائے ہم سے یہ چیز, خوف زدہ ہوتے تھے ان سے, ڈرتے تھے ان سے. در حالانکہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں. مومن وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا رہے, چپ رہے, معاشرے میں فساد کی آگ پھیلتی رہے اور یہ خاموش رہے, یہ مومن نہیں ہے. آپ مجھے بتلائیں آپ کے پاکستان کے اندر اس وطن میں جو بربادی ہوئی ہے, اگر بولتے لوگ کس میں لگا دیے گئے, تکفیر پر, قتل و غارت گری پر, نفرتیں پھیلانے پر, لڑائیوں اور جھگڑے پھیلانے پر, قوم کو تقسیم کرنے پر لگے رہے. جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں, جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا, سارا فساد پھیلاتے رہے, سیاست دانوں کے ساتھ مل کر, ان دنیا پرست گمراہوں کے ساتھ مل کر اس وطن کو برباد کرتے رہے, قتل کے فتنے دیتے رہے, یہ ظالموں کا ساتھ دیتے رہے. فساد میں امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کیا. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. فبدا اللہ بالامر بالمعروف و نہی عن المنکر, خدا نے ابتدا کس سے کی ہے یہاں پر, امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے. فریضتا منہ, اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے. اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلھا حینھا و صعبھا, اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیا جائے تو سارے فرائض قائم ہو جائیں گے. عجیب ہے آجی, سارے فرائض قائم ہو جائیں گے اگر امر بالمعروف, کون کہہ رہا ہے, میرا مولا حسین کہہ رہا ہے. اگر عجیب ہے, اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلھا حینھا و صعبھا, آسان فریضہ ہے وہ بھی معاشرے میں قائم ہو جائے گا, اگر مشکل ہے وہ بھی قائم ہو جائے گا. کب؟ اگر امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو. ہم خاموش رہتے ہیں, نہیں بولتے ہیں. امام کا درد ہے, دکھ ہے کہ معاشرے کے با اثر طبقات, علماء, شخصیات اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے. کون سی ذمہ داری ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. درود پڑھے محمد والے محمد پر. کہتے اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم ہو جائے تو مظالم, رد مظالم ہوگا, ظالموں کی مخالفت ہوگی, لوگوں کو ان کا حق مساوی اور عدل کے مطابق ملے گا اور کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا. درود پڑھ لے محمد والے محمد پر. اب فرماتے ہیں ثم انتم ایتھا العصابہ, اور اے اب تم جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, بالعلم مشہورہ, تمہارے بارے میں کہ تم علم رکھتے ہو, عالم ہو, اور بالخیر مذکورہ, تمہارے بارے میں کہ تم نیکی کے کام کرتے ہو, بالنصیحت معروفہ, تم اچھی اچھی نصیحتیں کرتے, تمہارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. وباللہ فی انفس الناس محابہ, اور اللہ نے تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور حیبت کو رکھا ہوا ہے. یحابکم الشریف ویکرمکم الضعیف, جو شریف اور بڑا آدمی ہے وہ بھی تمہیں احترام دیتا ہے, وہ بھی تمہارا خیال رکھتا ہے, وہ بھی تمہیں عزت دیتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ بھی تمہارے احترام میں کھڑا ہوتا ہے. خوب, آپ لوگوں کے بعض اوقات آپ لوگ جو ہے نا وہ سفارشی بھی بنتے ہو. آپ وتمشون فی الطریق بہبت البلوغ وکرامت الاکابر, تم ایسے چلتے ہو, ایسے چلتے ہو جیسے بادشاہ چلتے ہیں گلی سڑکوں میں. جب نکلتے ہو لوگ سلام کرتے ہیں, تمہارا پروٹوکول ہوتا ہے, تمہاری اہمیت ہوتی ہے, اس طرح سے نکلتے ہو تم. اتنے تم باوقار معاشرے میں سمجھے جاتے ہو, اتنی تمہیں عزت اور حیثیت دی جاتی ہے. الیس کل ذلک فانما نلتموه بما یرجى عندکم من القیام بحق اللہ, لوگوں کی نظروں میں یہ جو کچھ تمہارا مقام ہے اس لیے ہے کہ تم اللہ کے حق کی خاطر اٹھو. یہ عزت اس لیے ہے, تم سے توقع یہ تھی کہ تم اللہ کی خاطر اٹھتے, اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے احکام کی خاطر اٹھتے. تمہیں اس لیے احترام دیا تھا گیا تھا مولانا صاحب, اے صاحبان علم, تمہیں اس لیے عزت اور احترام معاشرے میں دیا گیا, اس لیے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں, اس لیے لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں کہ تم اللہ کے حق کو ادا کرو, اللہ کے حق کی خاطر قیام کرو. وَإِن كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّ تُكَسِّرُونَ, اگرچہ تم اللہ کے حق ادا کرنے میں مقصر ہو, جان بوجھ کے تم نہیں کرتے, تم مقصر ہو, قاصر نہیں ہو, تم جان بوجھ کے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے. فَاسْتَخَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ, فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ, تم نے آئمہ کے حق کو بھی سبق سمجھایا اور حقیر جانا ہے. تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے, اہل بیت کا حق ادا نہیں کرتے, تم نے اس طرف توجہ چھوڑ دی ہے. لہذا فَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَا فَضَيَّعْتُمْ, تم نے کمزوروں کا حق ضائع کیا. وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ, جو تمہارا حق بنتا تھا, تمہارا گمان تھا یہ ہمارا حق ہے, استحقاق ہے, یہ ہمیں ملنا چاہیے, فَطَلَبْتُمْ, تم اس کے پیچھے بھاگتے رہے. تم وہ لوگ ہو, فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمُوهُ لِلَّذِي خَلَقَهَا وَلَا عَشِيرَةً عَدَيْتُمُوهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ, تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرنا چاہتے, تم بڑے کنجوس اور بخیل ہو گئے ہو, تمہیں دنیا کی محبت اور مال کی محبت نے اسیر کر لیا ہے. فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ, تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کو تیار نہیں. ولا نفسا خاطرتموه للذي خلقها, نہ تم اپنی جان کو اللہ کی خاطر خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو. ولا عشيرتا عاديتموها في ذات الله, نہ اپنی برادری کی, قوم کی, قبیلے کی اللہ کی خاطر دشمنی اپنانے والے ہو. تمہیں برادری عزیز ہے, تمہیں مال عزیز ہے, اللہ عزیز نہیں ہے. تم برادری کی خاطر اللہ کے ساتھ دشمنی, اللہ کے ساتھ دوستی کی خاطر برادری سے دشمنی کرنے والے نہیں ہو. تم کہتے ہو برادری آگے ہے, رشتے آگے ہیں, تعلق آگے ہیں. اللہ کے نبی نے برادریوں رشتوں کو اللہ کے سامنے ہیچ کہا تھا, کہا تھا خدا کی محبت کے مقابلے میں بہن بھائی, بیٹے اولاد, ماں باپ کچھ نہیں ہے. دل بڑے محمد و آل محمد پر ادھر تو تم ایسے ہو, اپنی ذمہ داری انجام دیتے, دوسری طرف کہ انتم متتمنون, دل پڑھ لے محمد و عالم پر, انتم تتمنون فی علی اللہ جنتہ, اس کے باوجود تمہاری آرزو یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت دے گا. ومجاورتا رسول ہی, اپنے رسولوں کے جوار میں تمہیں جگہ عطا کرے گا, تم بڑے مقدس ہو. وَأَمَانُ مِنْ عَذَابِهِ, تمہاری آرزو ہے اللہ تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. لَقَدْ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُتَطَمِّعُونَ عَلَى اللَّهِ أَن تَحُلَّ بِكُمْ نِقْمَةً مِنْ نِقْمَاتِهِ نِقْمَاتِهِ, مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہو. تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں یہ نعمتیں دے گا, تمہیں اللہ جنت دے گا, تمہیں انبیاء کا جوار دے گا, تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا, نہیں, تم اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہو. لِأَنَّكُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ مَنْزِلَةً فُضِّلْتُمْ بِهَا, تمہیں جو کچھ بھی ملا تھا نا, خلاصہ ہی بیان کرتا ہوں, تم نے کیا کیا, اسے ٹکرا دیا ہے. وقت ترون عہد اللہ منقوضا, اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو. فلا تقرؤونا, تم اب اس کا ترجمہ جو میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے پٹواری میں, تم چوں بھی نہیں کرتے, اردو میں بھی ہوتا ہے یہ. وقت ترون عہد اللہ منقوضا, تم دیکھ رہے ہو اللہ کے عہدوں کو توڑا جا رہا ہے. فلا تقرؤونا, اور تم بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. وان تم لباس زمہ میں کون تکراؤں, اور جہاں تمہارے اپنے حق کی اس چیز کی بات ہو تم چیخ اٹھتے ہو. وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَقْهُورَةٌ, اللہ کے نبی کے حق کو حقیر بنا دیا گیا ہے, آنکھوں سے گرا دیا گیا ہے اور تمہیں پرواہ نہیں ہے. کمزوروں کو, مظلوموں کو, محروموں کو شہروں کے اندر اس طرح سے رہا کر دیا گیا ہے اور تم ان پر رحم نہیں کھاتے, تمہیں ان کی پرواہ ہی نہیں ہے. معاشرے کے پسے ہوئے, کچلے ہوئے, کمزور طبقے کی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے. تم سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہو, تم طاقتور لوگوں کی محفل میں جاتے ہو. کمزور محروم سوسائٹی کا پسا ہوا کچلا ہوا طبقہ, ان پر تمہیں کوئی رحم نہیں آتا. عجیب ہے, تم چاپلوسیاں کرتے ہو ظالموں کی. ہر جس چیز سے اللہ نے منع کیا تم اسے انجام دیتے ہو. اللہ نے جو علماء کا مقام رکھا تھا تم نے وہ گرا دیا ہے اور تمہاری جگہ پر دوسرے آ گئے ہیں. کاش تم کوشش کرتے, تم کوشش کرتے تو یہ نہ ہوتا. یہ اللہ کے احکام تمہارے, اختیار تمہارے, اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہوتا, علماء کے ہاتھ میں ہوتا, پاک لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا, لیکن تم اتنے نالائق نکلے کہ تم نے اتنی غفلت کی, لاپرواہی کی, اپنی جگہ ان کو دے دی. لہذا کیا ہو گیا ہے؟ دور پڑ لے محمد و آل محمد. تم سے یہ مقام چھین لیا گیا. کیوں چھینا ہے؟ فما صلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق. یہ تم سے جو چیزیں چھین گئی ہیں نا, یہ اس لیے چھینی ہے کہ تم حق کے مسئلے میں بکھرے ہوئے ہو, حق پر اکٹھے نہیں ہوتے. اب اس ملک میں دیکھ لے رہا علماء کی حالت, ان شرابیوں کے پاس جاتے ہیں, چوروں کے پاس جاتے ہیں, چکوں کے پاس جاتے ہیں, یہ طے کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اگر تفرقے میں نہ پڑے ہوتے, حق پر اکٹھے ہوتے, اس وطن کے اندر آج یہ حالت نہ ہوتی دین کی, اس طرح یہ حالات نہ ہوتے. یہ علماء کا حق سے متفرق ہو جانا اور حق سے دور ہو جانا, اس وجہ سے ہم پر یہ شرابی, زانی, چور, ڈاکو, چکے, لٹیرے, دنیا پرست, شرابی, نشئی اندر مسلط ہو جاتے ہیں. سسٹم سارا برباد ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اس ملک میں تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھ لیں, بنیادی حق ہے ہمارا آزاداری, حق ہے ہمارا, آئین نے بھی دیا ہے, پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے, اور دنیا کے تمام کے تمام انسانی, اخلاقی, قانونی جتنی بھی جہدیں ہیں ہر لحاظ سے ہمارا یہ حق ہے. آپ دیکھیں ایک علاقے کا ڈی سی, ایس سی, ایس ایچ او کہتا ہے یہ میں آپ کو جلوس نہیں نکالنے دوں گا, آپ کو مولا حسین کا ذکر نہیں کرنے دوں گا, عزاداری نہیں کرنے دوں گا, نواز رسول کا ماتم نہیں کرنے دوں گا. عجیب نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ اتنے جو اتنی جرت ہے, یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے, یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے. واللہ با خدا اگر ہم ایک مسئلے پر اکٹھے ہوتے, عزاداری سید الشہداء کے مسئلے پر, پاکستان میں کسی کی جرت نہیں تھی عزاداری کی اگر رکاوٹ کھڑی کرتا. یہ دوستو یہ السلام ہے ان عزاداروں اور ماتمیوں کو اور بانیان مجالس کو جو ان تمام مشکلات کے باوجود عزاداری سید الشہداء کو منعقد کرتے ہیں, سختیاں جھیلتے ہیں, ایف آئی آر کٹتی ہیں. عجیب, اس ملک کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آپ نکل سکتے ہو, یہ ظلم ہو گیا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, سڑکوں پر نکل سکتے ہو, مظاہرے کر سکتے ہو, روڈ بلاک کر سکتے ہو, چوکوں میں آ سکتے ہو, لیکن نواسۂ رسول پر ہونے والے ظلم کے خلاف یزیدوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. یہ کیسے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ حق سے دور ہیں, متفرق ہیں, اکٹھے نہیں ہیں. یہ حق کہنا زیادہ نہیں سیدو شدہ، یہ حق ہے ہمارا، ہم اس حق پر اکٹھے اگر ہوتے وہ جو بڑے بڑے ہیں، یہ سارے اگر اکٹھے ہوتے، کسی کی جرت نہیں تھی۔ آپ نے اور بیٹی کا واقعہ دیکھا، کتنی کوشش تھی، کتنا بڑا فتنہ تھا کہ سیدو شدہ کی اربائی نہیں کرنے دیں گے، پورے ملک میں آزاداری کو کنٹرول کریں گے، نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ہم اربعین پہ سارے اکٹھے تھے، تھے یا نہیں تھے؟ ایسا روب اور حیبت تھی عزاداروں کی، دشمنوں کے دل میں کہ خوفزدہ تھے وہ۔ ایسا معصوم فرماتے ہیں، وما صلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنه بعد البينه الواضحه۔ ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد پر، جملے سنیں، ولو صبرتم علی الاذى، اگر تم سختیوں کو برداشت کرتے، جیل جانے کو برداشت کرتے، جلا وطن ہونے کو برداشت کرتے، دشمن کی سختیوں اور دباؤ کو برداشت کرتے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تحمل کرتے، برداشت کرتے، کانت الامور علیکم ترد، ہر چیز تمہارے اختیار میں آ جاتی، وانکم تستر والیکم ترجح، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوتا، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوتا، ولکنکم مکنتم الظلمۃ من منزلتکم، لیکن تم نے ظالموں کو وہاں پر لا بٹھایا ہے۔ اقتدار کس کے حوالے کر دیا تم نے؟ ظالموں کے حوالے۔ وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ کے کام، اللہ کے دین کے کام ان کے حوالے کر دیے، کیونکہ تمام دے تمام دین کہاں سے نافذ ہونا ہے؟ حکومت کے ذریعے، حکومت کے بغیر دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ دین کا معاشی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، اخلاقی نظام، حقوقی نظام، تعلیم و تربیت کے نظام، ڈیفنس اسٹریٹجی جتنی بھی ہیں، حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ امام فرما رہے ہیں تم نے ان کی حوالے کر دیے، یعملون بالشبہات ویسیرون فی الشہوات، وہ اپنی ہوا ہوس کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کی خاطر سب کر رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ امام جمرہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سلتہم علی ذالک فرارکم عن الموت، وہ اس لیے تم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ تم موت سے بھاگتے ہو۔ سلتہم علی ذالک، سلتہم ان کو مسلط کیا، علی ذالک سب پاور اختیارات ان کے ہاتھ میں آئے ہیں، کس چیز نے؟ فرارکم من الموت، تم موت سے ڈرتے ہو، تم موت سے بھاگتے ہو، تم بزدل ہو، اس لیے ایسے ہوا ہے۔ کاش تم میں بھی مار کی طرح لوگ ہوتے، کاش جملے بھی کی طرح ہوتے، کاش شاید انجلی کی طرح ہوتے، کاش اللہ کی طرح ہوتے، تم بھاگتے ہو موت سے۔ وَعِجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي فَارَقَتْكُمْ، اور تم اس دنیا کی زندگی کے عاشق ہو جس نے بالآخر ختم ہونا ہے، تم ایسے لوگ ہو۔ رب پڑھ لے محمد والے محمد، فَأَسْلَمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِي أَيْدِيهِمْ، ساری معاشرہ سوسائٹی طبقہ انہوں نے کمزور کی ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو جلا وطن کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی پر زبردستی کرتے ہیں۔ فی کل بلد منہم علی منبری خطیب یسکا، ہر شہر میں، ہر محلے گلی میں ان کا ایک خطیب ہے جو منبر پر چڑھتا ہے اور بولتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے، زمین ان اختیار میں، ہر چیز ان کے اختیار میں آ گئی ہے، اور تم جو ہے وہ اسی پر رہ گئے ہو۔ فیا عجبن، ہائے عجب ہے مجھے، تعجب ہے، فما لی لا عجب، میں کیوں تعجب نہ کروں؟ ظلم ہو رہا ہے، کوئی رحم نہیں کھا رہا ہے محروم اور مظلوموں کے اوپر، لہذا اب تم تو ساتھ نہیں دینے والے، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ ہمارے جو جھگڑا ہے حکمرانوں کے ساتھ اس میں فیصلہ کرے گا، اور وہی بہترین قاضی ہے۔ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَنْصُرُونَ وَتُنْصِفُونَ كَوِيَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ، تم اگر میرا ساتھ نہیں دو گے، میری نصرت نہیں کرو گے، تو یہ ظالم طاقتور ہو جائیں گے۔ وعملوا فی اتفاع نور نبی، تمہارے نبی کے نور کو بجانے میں کوشش کریں گے. حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا وعلیہ نبنا وعلیہ المصیر. آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے، لوگ مل گئے ہم کے ساتھ، دنیا کی محبت، موت سے ڈر، اپنی ذمہ داری انجام نہ دینا، حالات کے ساتھ مقابلے میں بے تفاوت ہو جانا برائی کے مقابلے میں. پہلا جب راستے میں جا رہے تھے کربلا کی طرف، تو حور بن یزید کے رہائی کے لشکر سے جب سامنا ہوا اور خطبے باندھی ایک دو، اس کا ایک جملہ یہ ہے، الا ترون ان الحق لا یؤمن به والباطل لا یتنا عن، تم دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُوا فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، حق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی رغبت پیدا کرے، شوق پیدا کرے، اللہ کی ملاقات کو سوچے، یعنی مرنے کے لیے تیار ہو جائے. انی خود کہتے ہیں لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا براما، میں اس راہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ان ظالموں کے ساتھ ہمرائی کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں. یہ امام ٹوٹلی سوسائٹی کے ساتھ، امام کا معاشرے کے ساتھ اور امت کے ساتھ مسئلہ ہے، امت کی صلاح کے لیے نکلے ہیں، امت کے بڑوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم نے مظلوموں کو، بیچاروں کو، بے نواؤں کو، کمزور لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تم ان کے تسلط کے مقابلے میں اٹھتے ہی نہیں ہو. آپ مجھے بتائیں، آپ پھر سوال ہے میرا، ہم اگر 5 کروڑ پاکستان میں لیتے شیعوں ہیں، غور سے سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے یقیناً امام پہ رونا ثواب ہے، جنت ملتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ کربلا صرف اس لیے ہے کہ ہم روئیں اور ماتم کریں، اس لیے اکبر قربان ہوئے، اس لیے امام نے وطن چھوڑا ہے، اس لیے بچے یتیم ہوئے ہیں، اس لیے بیویاں اسیر ہوئی ہیں، اس لیے ناموس آل محمد کو بازاروں میں پھیلایا گیا ہے، کہ ہم روئیں. یقیناً رونا چاہیے، لیکن رونا چاہیے ثواب ہے، اگر ثواب نہ بھی ہوتا رونا چاہیے، رونا چاہیے، مولا حسین پر رونا چاہیے. لیکن دوستو مقصد تو پتا ہونا چاہیے، تاکہ یہ رونا ہمیں مقصد کی طرف لے جائے، مقصد کے ساتھ جوڑ دے ہمیں. امت عزاداری سید الشہداء امت کو بیدار کرنے کے لیے ہے، مردہ ضمیروں کو جوڑنے کے لیے ہے، مسیحائی کرنے کے لیے ہے، مردوں میں نئی روح پھونکنے کے لیے ہے. اس لیے ہے عزاداری زندگی دے، حیات دے، جرأت دے، حوصلہ دے، شجاعت دے، وفا دے، حیا دے، پاک دامنی دے، غیرت دے، یہ دے ہمیں. یہ مقتل ہے کربلا کا، یہ درسگاہ ہے مولا حسین کی. اس لیے اب سوال یہ ہے، اب امام نے اتنے بڑے سسٹم کا جو مقابلہ کرنے کا پلان کیا ہے، امام کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ درود پڑھ لے محمد والے. اگر کربلا کو سمجھے نا، جو کربلا کو سمجھے گا مولا حسین کے اقدامات کو سمجھے گا، ایک بہت بڑا اسٹریٹجسٹ بن جائے گا. اسٹریٹجی کیا ہے امام کی؟ توجہ چاہتا ہوں، اس ظلم کے نظام کو امام نے کھوکھلا کرنا ہے، اس ظلم کے نظام کو چیلنج کرنا ہے، اس ظلم کے نظام کے نقاب سے چہرے سے نقاب اتارنی ہے، اسے رسوا کرنا ہے، اس کے حوصلوں کو توڑنا ہے. کیا راستہ بنایا امام نے؟ امام نے درود پڑھ لے محمد والے محمد پر، اب میں کیا کروں، ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ طے یہ تھا کہ میں آخری میں پڑھنے والا ہوا کروں گا. یہاں ایک شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بغیر مانگی کے نا ذاکر صاحب کو انہوں نے دعوت دی ہے, تو میں تو ذاکروں سے محبت کرتا ہوں, سنتا ہوں, اچھا لگتا ہے, اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی ہے میرے بات سنا کریں. مصائب ذاکر پڑھتا ہے, اللہ نے اس کو یہ سلیقہ اور طریقہ دیا ہے ذاکر کو, مصائب کو بہترین پڑھنا, فضائل آل محمد کو قصیدے کی شکل میں پڑھنا, یہ اللہ نے ذاکرین کو تاکہ ضرور پڑھے محمد والے بندہ. دوستو کون سا راستہ اپنایا امام نے, سمجھایا جی. سمجھانے کے لیے دو ٹرمینالوجیز یا اصطلاحات سے استفادہ کروں گا, آج کے زمانے کے مطابق ہم سمجھ جائیں. جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں اصطلاحات میں, ایک کہتے ہیں گرم جنگ اور ایک کہتے ہیں کولڈ وار, اسے کہتے ہیں سرد جنگ. گرم جنگ ممکن ہے ایک دن ہو, ممکن ہے ایک ہفتہ ہو, 17 دن ہو, 65 کی وار, 71 کی وار, فرسٹ ورلڈ وار, چند سال ہو, 8 سال ہو, 10 سال ہو, بالآخر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے, ایسی ہے نا. گرم جنگ ایک علاقے میں ہوتی ہے, مخصوص علاقے میں ہوتی ہے اور وہاں لڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اپنے لوازمات ہیں. امام کے پاس گرم جنگ کے لوازمات اور اسباب نہیں ہیں. 72 سے گرم جنگ اس کے ساتھ نہیں لڑی جا سکتی جس کی پورے جہان اسلام پر حکومت ہو, جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لڑنے والی فوج ہو, پورا معاشرہ جس کے قبضے میں ہو, سب اس کی بیعت کر چکے ہوں, خواص جیسے میں نے بیان کیا, خواص, علماء, شخصیات, سیاسی لوگ, قبیلوں کے سردار اس کی بیعت کر چکے ہوں, جھک چکے ہوں اس کے آگے, اور جاہلیت نئے انداز سے واپس آ گئی ہو. جاہلیت پہلے مشرک جاہلیت تھی, مشرکانہ جاہلیت تھی, اب منافقانہ جاہلیت آ گئی ہے, لوٹ آئی ہے جاہلیت, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اس جاہلیت میں لات, منات, عزا کا نعرہ ہوتا تھا, اس جاہلیت میں اللہ اکبر کہتے ہیں بظاہر, اس جاہلیت میں امام کے مقابلے میں مفتیان بھی ہیں, حافظان قرآن بھی ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے بیٹے بھی ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے, نامور شخصیات کے بیٹے ہیں. سعد بن عمر بن سعد بن ابی وقاص, سعد بن وقاص کا بیٹا ہے, جو سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے ان میں سے ہے, اس صحابی کا بیٹا ہے عمر بن سعد, عام آدمی نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں جو امام کے مقابلے میں ہیں. لہذا امام نے سرد جنگ لڑنے کا پلان کیا. آج کل کی اصطلاح میں کولڈ وار, کولڈ وار جو سرد جنگ ہوتی ہے, توجہ چاہتا ہوں, وہ ایک دن نہیں, وہ 2 دن نہیں, وہ صدیوں تک لڑی جا سکتی ہے, توجہ چاہتا ہوں. یہ جو کولڈ وار ہوتی ہے, یہ اس کے اندر تبلیغات ہے, پروپوگیٹ کرنا ہے, ارادوں کی جنگ ہے, حوصلوں کی جنگ ہے, اعصاب کی جنگ ہے, یہ گلی کوچوں میں لڑی جاتی ہے, شہروں میں لڑی جاتی ہے, یہ ایک خاص علاقے میں نہیں پوری دنیا میں لڑی جا سکتی ہے. درود محمد والے محمد بھائی, اس کے 3 مرحلے ہیں میرے امام نے رکھے ہیں. پہلے لوگوں کے اندر اس جنگ کے ذریعے ایک اضطراب اور بے چینی پیدا کی جاتی ہے, پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ ایک ایسا واقعہ وجود میں آتا ہے جس کی تشہیر کے ساتھ اس جو چنگاری ہے اضطراب اور بے چینی کی, اس کو آگ میں بدلا جاتا ہے, شعلوں میں بدلا جاتا ہے, اور دشمن کے عزائم کو ان شعلوں میں راکھ اور بسم کیا جاتا ہے. 3 مرحلے ہیں. پہلے 2 مرحلے امام نے اپنے ذمہ لیے ہیں, اور تیسرا مرحلہ عصر عاشور کے بعد امام سجاد علیہ السلام اور ثانی زہرا کے حوالے کیا ہے. اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے شہادت، ہجرت کے ذریعے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اضطراب پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. روبڑے محمد والے محمد پر، میں ایک شرط پر آگے پڑھوں گا، اگر آپ میں سے وعدہ کریں کہ آپ اگر میں 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ ذاکر صاحب کے لیے بیٹھیں گے، مجلس سنیں گے. روبڑے محمد والے ان کا ان کا حق نہ ضائع ہو جائے نا. میں ویسے بھی شرم آتی ہے، میں خود جو کہ یہاں بانی ہوں، میں چونکہ بیمار رہتا تھا نہیں پڑھتا تھا، پنڈی کے واقعے کے بعد بیمار پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اصل زبان میں لکرت پیدا ہونا شروع کی تھی. ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. بہرحال تو سنیں غور سے، ہجرت کے ذریعے امام نے کوشش کی اس طرح سے ہجرت کی جائے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور یزیدیت کے خطرے سے آگاہ کیا جائے. لہذا امام مدینہ بہت عام شہر تھا اسلام میں، کوفہ بہت عام شہر تھا، مکہ بہت عام شہر تھا. امام 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکہ پہنچے. اسلام کے اہم شہر ہیں مدینہ اور کوفہ اور بھی باقی شہر. جب مدینہ سے نکلے ہیں تو چھپ کے نہیں نکلے، اوپنلی سب کے سامنے نکلے ہیں، پورا مدینہ جانتا ہے. جب امام نکلے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یزید نے بیعت کا تقاضا کیا اور امام نے انکار کیا ہے. جب مدینہ سے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل چلے تو پورا مدینہ پریشان تھا، مضطرب تھا، بے چین تھا کہ نواس رسول یزید کی بیعت کا انکار کر کے گھر سے نکل گیا ہے، مدینہ چھوڑ گیا ہے. اب مدینے والوں کی نگاہیں کس کی طرف تھی؟ مولا حسین کی طرف. ذہن کدھر تھے؟ مولا حسین کی طرف. جس راستے سے گئے وہ اوپن راستہ تھا، معروف راستہ تھا مکہ کا. جو بندہ بھی راستے میں ملتا دیکھ رہا تھا، حج کب ہونا ہے؟ ذوالحج میں. امام کب نکل رہے ہیں؟ شعبان میں. راستے پہ آنے جانے والے لوگ ہر کوئی دیکھتا تھا کہ نواس رسول مدینہ چھوڑ کے مدینہ سے نکل گیا ہے. لوگوں کو پتا چلتا کہ امام یزید کی بیعت کا انکار کیا امام نے اور امام مدینہ سے نکل آئے ہیں. مکہ آ گئے شعبان میں. شعبان ماہ رمضان، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کی 8 ذوالحج تک 4 مہینے اور 5 دن کہاں رہے؟ مکہ میں. عمرے کا موسم بھی ہے، پورے جہان اسلام سے لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، امام وہاں موجود ہیں، خط و خطابت بھی کر رہے ہیں، پورے جہان اسلام میں خط و خطابت اور رابطے کر رہے ہیں اور یزید کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. اور جو لوگ مکہ میں آ رہے ہیں امام سے مل رہے ہیں، امام انہیں خطبے دے رہے ہیں، انہیں حالات سے آگاہ کر رہے ہیں، انہیں بتلا رہے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید ایک تھریٹ اور خطرہ ہے. اب سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. پھر حج کا موسم آ گیا. جب لوگ عرفات کی طرف جا رہے تھے، میرا حسین مکہ سے عراق کی طرف نکل آیا. جب یہ لوگ واپس جائیں گے اپنے علاقوں میں، حاجی لوگ پوچھیں گے آپ حج کرنے گئے تھے کوئی خاص واقعہ؟ یہ بتلائیں گے کہ نواس رسول عام آدمی نہیں ہے، امام نواس رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے. ہو ہی نہیں سکتا امام مکہ میں ہو اور لوگ ملنے نہ آئیں. امام مکہ چھوڑا، یہ لوگ گھروں میں جا کے کیا کہیں گے؟ جو لوگ پوچھیں گے کوئی نئی خبر، کہیں گے نواس رسول 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہا، لیکن جب حج کرنے کے ایام آئے حج نہیں کیا، عراق کی طرف چلا گیا یزید کی بیعت کا انکار کر کے. پورے جہان اسلام میں خبر پہنچی ہے. لوگوں کے ذہن میں کوشچن ہے کہ امام اور یزید کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. کوفہ بے چین ہے، مضطرب ہے. راستے میں پھر چلتے چلتے 2 محرم کو مختصر کروں کربلا پہنچ کے. یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا ہجرت کا. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں وہ خط لے کے آتا، وہ لامے، وہ گفتگو امام کی بیان کرتا جو شاید آپ نے آج تک نہیں سنی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. امام کا ایک ایک قدم حکمت سے خالی نہیں ہے. کربلا آ گئے دو محرم کو، اب تیسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، شہادت کا مرحلہ. شہادت اس طرح سے پیش کرنی ہے، اس طرح سے پیش کرنی ہے کہ قیامت تک سوئے ضمیروں کو جھنجھوڑے گی یہ شہادت. عجیب انداز میں شہادت پیش کی ہے مولا حسین نے. آپ احد میں بھی شہید دیکھیں، بدر کے بھی دیکھیں، اور خندق کے، خندق میں تو وہی کوئی نہیں، اور جنگوں کے دیکھیں، اور کربلا کو دیکھیں آپ. دوسرا مرحلہ عصر عاشور کمپلیٹ ہوا، اب تیسرا مرحلہ شروع ہوا اس شہادت کی تشہیر کے ذریعے. جو لوگوں کے ذہنوں میں کوشچن اور بے چینی اور اضطراب ہے، اس اضطراب کی چنگاری کو شعلوں میں بدلا جائے اور یزیدیت کے ایوانوں کو جلا کے راکھ کیا جائے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یزید سمجھتا تھا کہ جنگ کربلا میں ختم ہوگی، نہیں، جنگ کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے میرے مولا حسین کی. اب یہ جنگ بازاروں میں لڑی جائے گی، درباروں میں لڑی جائے گی، گلی کوچوں میں لڑی جائے گی، شہروں میں لڑی جائے گی، پوری دنیا کے ملکوں میں لڑی جائے گی. جو جنگ کربلا سے عصر عاشور کے بعد شروع ہوئی، آج یہاں کی امام بارگاہ میں موجود ہے. ہم اسی تیسرے مرحلے کا حصہ ہیں جو میرا حسین نے منصوبہ بندی کی تھی. ہم یزیدیت کے تعاقب میں ہیں. یزید کو گالی بنایا اس تیسری جنگ نے، اس تیسرے مرحلے نے، عزاداری کے ذریعے، سید الشہداء کی عزاداری کے ذریعے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا. آج دیکھو اربعین سید الشہداء. بیبیاں آئی تھیں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے اربعین پر، تو لٹا ہوا قافلہ تھا. اور آج دیکھیں کیا حالت ہے. دنیا کا رخ عزاداری سید الشہداء نے دلوں کے کعبہ کربلا کی طرف موڑا ہے. ہمارے سب آئمہ نے کہا کربلا جاؤ، سب آئمہ نے کہا کربلا کی زیارت کرو، مولا حسین کی زیارت کرو. کربلا دل ہے دین کا، کربلا کعبہ ہے دین کا، اور غیرت کا، اور حمیت کا، اور اثار کا، بندگی کا، حریت کا، آزادی خواہی کا، عدالت خواہی کا. کربلا، کربلا مکتب بن گیا، کربلا مدرسہ بن گیا، کربلا مرکز بن گیا پوری دنیا کے یزید اور ٹکرانے کا. یہ تیسرا مرحلہ، ہم تیسرے مرحلے میں ہیں. اس میں نوہ بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، اور پیغام بھی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور میری شہزادی نے، انشاءاللہ دو تین دن باقی سے بات کروں گا، میری شہزادی نے یزید کے دربار میں کیا کہا تھا اس کو مخاطب کر کے؟ ایک جملہ یہ کہا تھا، یزید یہ انقلاب زمانہ ہے، مجھے تجھ سے گفتگو کرنا پڑی. شہزادی ثانیہ زہرا اور یزید سے بات کرے، لیکن یزید تو میری نگاہوں میں بہت حقیر، گھٹیا اور پست ہے. بی بی نے بازار فتح کیے، بی بی نے دربار فتح کیے، کل عرض کروں گا. اور یزید سے کیا کہا؟ کد قیدک بس اسائیک مناسب جو دک واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمہی توہینا. اس بی بی کے جملے سے پتہ چلتا ہے یزید کے تین مقصد تھے، ایک امام حسین کو فزیکلی ختم کرنا، دوسرا ان کے نام کو مٹانا، تیسرا ان کے پیغام مشن اور وحی کو ختم کرنا. بی بی نے کہا تو نے میرے حسین کو شہید کر لیا، لیکن تجھے حسین کا ذکر نہیں مٹانے دوں گی. لا تمہ ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں محو کر سکے گا. ولا تمہی تو وحینا، تمہارے پیغام وحی کو ختم نہیں کر سکے گا، نہیں کرنے دوں گی تجھے. ٹکراؤ ہے. وہ سمجھ جاتا یہ ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ سروں پہ چادر، یہ ٹوٹ جائیں گی بیبیاں، ان کی ہمت جواب دے جائے گی ان غیرت کی شہزادیوں کی. تماشائیوں کی آنکھیں نے ختم کر دیں گی. ان کی ہمت توڑ دے گی، ان کے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ کیسے؟ وہ شہیدوں کی وارث ہے، وہ مولا حسین کے پاک خون کی وارث ہے، وہ کربلا کے پاکیزہ خونوں کی وارث ہے۔ یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، دلیروں اور بہادروں کا قافلہ ہے، صابروں کا قافلہ ہے، فقط صابروں کا نہیں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں عبداللہ جوادی عاملی، جس منزل پر اولی الارض مستیاں صبر کرتی ہیں نا، وہاں یہ شہزادی شکر خدا بجا لاتی ہے۔ آج دل کرتا ہے اس امام کو پرسہ دیں جس امام کو مدینے میں زہر الہل سے شہید کیا گیا، الہل سے، اس امام کو پرسہ دیں جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے۔ محرم ختم ہونے والے، پہلا عشرہ، تین مجالس ہو رہے ہیں، خوش قسمت ہے جنہیں یہ عاشورہ مل گیا ہے۔ شرما کے نہ رویا کر۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام کے گھر میں، شاعر آئے، مدہ آئے، ذاکر آئے، امام نے کہا اسے مصیبت پڑھو، مصائب پڑھو۔ پھر کہا نہیں، ایسے پڑھو جیسے تم لوگ آپس میں بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ اور امام نے شدید گریا کیا بلند آواز میں۔ میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے کہ جناب سیدہ کائنات اتنی چیخ کے روتی ہیں کہ ملائکہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا ثانیہ زہرا کون ہے، حسین کون ہے، علی اکبر کون ہے۔ میرے امام حسن کو زہر ملی ہوئی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گر رہے ہیں، بہن سنبھال رہی ہے، مولا حسین پاس ہیں، رو رہے ہیں، روتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں حسین تیرا اس طرح سے رونا کیسا؟ کہا مولا بھیا آپ کی مظلومی رلا رہی ہے۔ کہا حسین میں مظلوم ہوں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے والے موجود ہیں، میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، آپ سب میرے پاس ہیں، لا یو اکیو میں کہا باپ دلہ، لیکن حسین تجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ وصیتیں کی میرے مولا امام حسن نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، مخصرت کروں، اور میرے مولا امام حسن کے سارے بیٹے مولا حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ کربلا آ گئے، شب عاشور آ گئی، میں قربان جاؤں قاسم ابن حسن تیری مظلومی پر اور تیری شجاعت اور جرت پر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شب عاشور ایک مرتبہ چراغ بجھایا اور سب سے کہا مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، چلے جاؤ۔ شہید مدری نے لکھا ہے اور تاریخ تبریر میں شاید لکھا ہے، سب سے پہلے جو تڑپ کے بولا وہ میرا عباس تھا۔ کہا مولا، مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائے، کیوں ممکن ہے مولا؟ میں قربان جاؤں میرے بالفضل عباس، تو تحمل نہیں کر سکا، تو تحمل نہیں کر سکا۔ مولا نے جب کہا آپ سارے چلے جاؤ، کاش تو اس وقت آتا جب میرا حسین اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے، اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ فَلَمَّا رَعَ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْقَوْمَ تَوَنْجَوْ لَنَحْبِ الْخِيَامِ، امام زمین پہ لیٹے ہوئے تھے زخمی تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ظالم خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ فَقَامَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، اٹھے نہیں اٹھ سکے، گر پڑے، اور پھر یاد کیا یا مصعب بن عقیل، یہاں نہیں اپنا عروہ، اور مولا عباس کے لیے اکبر کو یاد کیا، اٹھو تھوڑی دیر بعد خیموں پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اجرکم اللہ، مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے کہا مسلم کی قربانی کافی ہے، چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے مولا آپ پہ فدا ہو جائیں گے، ایک بار شہید ہو جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، جلائے جائیں، راکھ کیے جائیں، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب سب نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، میرے مولا نے کہا کل تم سب شہید ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کو شہادت کی بشارت دی۔ کہتے ہیں خیمے میں سب سے پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ یتیم حسن قاسم تھا، ماں کے ساتھ آیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا۔ دوستو ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا چچا، کیا کل کے شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ امام نے سر اٹھا کے دیکھا قاسم کو دیکھا سراپا حسن نظر آیا اور دیکھ کے کہا یا بنی کیف عندک الموت, سوال کا جواب نہیں دیا, سوال کیا میرے لال میرے نور نظر میرے جگر گوشے میرے پیارے بیٹے مجھے یہ بتا تجھے موت کیسے لگتی ہے. کہا چچا جان احلا من الاصل, چچا شہادت کی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. امام نے کہا ای واللہ فدا کا اموک, ہاں میرے لال تو بھی شہید ہو جائے گا, تجھ پہ تیرا چچا فدا ہو جائے, تو کجا تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا علی اصغر تو چل نہیں سکتا, تڑپ پہ کہتے ہیں مولا کیا یہ بے غیرت کر خیموں میں آ جائیں گے. کہا نہیں نہیں میں نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا مقتل میں, تیری شہادت بھی مظلومیت کی ہوگی, میں اس کروں گا قاسم تو سوچ کے تڑپ گیا تھا, کاش تو شام غریب ہوتا جب یہ ظالم گھوڑوں میں سوار خیموں میں داخل ہو گئے اور نیزوں سے چادریں اتارتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ماں کا بڑا پیارا بیٹا تھا, یتیم تھا, ماں کی حسرت تھا یہ نا, جب بیوہ مائیں ہو جاتی ہیں ان کے بچے یتیم ہوں چھوٹے ہوں تو ماں کی توجہ نہیں پر رہتی ہے, ابھی بڑا ہو رہا ہے ابھی جوان ہوگا ابھی اس کا گھر آباد ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے, بیان کرتے ہیں بعض لوگ کہ جو قاسم کی شادی ہوئی, میں کہتا رہتا ہوں کہ عجیب شادی ہے, جس کا لباس کفن تھا قاتل حنق باندھا تھا, جس کی مان مہندی خون تھا, قاسم کی ماں اور بہنوں کے سروں پر بھی خون تھا اور قاسم کے بدن پر بھی خون تھا, اس بارات میں جو بیویاں تھیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی اور جو آواز آتی تھی یہ دیوا محمد علی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روز عاشور آ گیا, کربلا میں آوان مولا حسین کے شہید ہو گئے, بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آ گئی. ایک مرتبہ قاسم نے علی اکبر شہید ہو گئے, میرا حسین علی اکبر کے لاشے کو بنی ہاشم کے بچوں کے ذریعے اٹھا لایا, بنی ہاشم کے جوانوں کے ذریعے اٹھا لایا, گنج شہدا میں لا کے رکھا. اب میرے حسین کی آپ کو پتہ نا علی اکبر کے جنازے پہ کیا حالت تھی. میرا حسین میں نے علماء سے سنا ہے, شیخ طستری سے سنا ہے, مولا حسین کی ایسی حالت تھی اگر جناب زینب مولا حسین کے پاس نہ آتی حسین کی روح اکبر کے لاشے میں نکل جاتی. میرا حسین خیمہ میں تشریف فرما ہے, یا ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کو ماں کہتی ہے قاسم اب تو جا اپنے چچا پہ فدا ہو جا قربانی دے. قاسم آتے ہیں اپنے چچا کے پاس اور ایک مرتبہ امام حسین نے جب سر اٹھا کے دیکھا اپنے چچا کو سلام کیا, مولا حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا, قاسم کے بوسے لیے, قاسم کو چونپا. ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا مجھے اجازت دے دیجئے جائے میں بھی شہید ہو جاؤں. مولا حسین نے اجازت دینے میں تاخیر سے کام لیا. علماء نے لکھا ہے جعلا یکبلو یدیہ ورجلیہ, عجیب منظر ہے دوستو, کبھی اپنے چچا کے ہاتھ چومتے ہیں کبھی پاؤں چومتے ہیں ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں. چچا اجازت دے دو نا, ایک مرتبہ پاؤں کو بوسے دے کے کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دے دو نا, جب علی اکبر زندہ نہیں رہا ارے قاسم کیوں زندہ رہے. اور امام حسین کی نگاہ میں شاید یہ ہے تو میرے حسن کی امانت ہے, تو میرا یتیم بھتیجا ہے, اکبر کا دار کافی ہے حسین کے لیے. علی اکبر نے جب اجازت مانگی تھی امام نے بغیر تاخیر کے اجازت دے دی تھی. قاسم پریشان تھا چچا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے. ایک دفعہ مایوس ہو کے کہتے ہیں اپنی مادر گرامی کے پاس آئے, کہا مادر نے پریشان دیکھا, کہا کیوں اتنے پریشان ہو, کہا چچا مجھے اجازت نہیں دیتے مسترد کرو. امام حسین کا لکھا ہوا تعویذ یا وصیت نامہ ماں نے قاسم کو دیا, کہا یہ اپنے چچا کو دو, آپ کے بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے نا اسے کھول کے پڑھ لینا مشکل حل ہو جائے گی. اب کربلا اس مشکل سے بڑی اور کون سی مشکل ہے, اپنے چچا کے پاس اپنے بابا کا لکھا ہوا نامہ لے کے آئے, امام نے کھولا, امام حسن کا خیال
خط نظر آیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسے لیے، چوما، کیا لکھا ہے؟ من الحسن الى الحسین، حسین کربلا میں میرا نائب میرا قاسم ہے، اسے اجازت دے دینا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قاسم کو اجازت مل گئی، خیمہ میں آیا تیاری کرنے کے لیے. میرے مولا حسین نے خود تیار کیا قاسم کو، خود تیار کیا، کہا قاسم کے لیے زرہ لاؤ. کوئی ایسی زرہ نہیں تھی جو قاسم کے بدن کے برابر ہو، کوئی ایسا سر پہلے کا خوب نہیں تھا جو سر میں آ سکے. میرے حسین نے قاسم کو، علماء کہتے ہیں، ایسے تیار کیا جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. اے امامے کے دو ٹکڑے کی ایک سر پہ باندھا، ایک سے تاج الحنق باندھا، جیسے میت کو تاج الحنق باندھتے ہیں اس طرح سے باندھا. پھر ایک مرتبہ قاسم کو اٹھایا، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. قاسم 13 سال کا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. قاسم کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں تک نہیں پہنچتے.
اجرکم اللہ، گھوڑے کی رکابوں تک نہیں پہنچتے. ہاتھ میں تلوار لی، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے. آپ مجھے بتلائیں نا، قاسم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، جب اجازت ملی نا قاسم کے رخساروں پر قاسم کے اشک اور آنسو تھے. جب چلے مولا حسین نے ودا کیا، عباس کی نگاہیں قاسم پر، مولا حسین کی نگاہیں قاسم پر، بیویوں کی نگاہیں قاسم پر. جب چلے راوی کہتا ہے، یوں لگا جب قاسم آیا جیسے بادلوں کی اور سے چاند کا ٹکڑا نکلے. اور میں قربان جاؤں، جیسے چاند کا ٹکڑا نکلے. کہتے قاسم نے اتنی جلدی تیاری کی کہ قاسم نے اپنے نالین کے تسمے نہیں باندھے. کہتے بھائی نالین کا تسمہ بھی کھلا ہوا تھا. ہائے مقتل میں آگے کہتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا انا القاسم بن الحسن، میں حسن کا بیٹا قاسم آیا ہوں، میں سبط مصطفیٰ کا بیٹا قاسم آیا ہوں. انہیں پکارا، دوستو تن بدن لڑائی شروع ہوئی. قاسم کے مقابلے میں جو بھی آتا واصل جہنم ہوتا، جو بھی آتا واصل جہنم ہوتا. ایک مرتبہ ایک بڑا پہلوان جس کے 4 بیٹوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا تھا، ایک مرتبہ جب وہ سامنے آتا ہے، قاسم اتنی پھرتی سے اللہ اکبر کہہ کے اس میں وار کرتے ہیں کہ قیام حسینی سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. جب ظالم اکیلے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، حکم ملتا ہے سب مل کے قاسم پہ حملہ کر لو. میں قربان جاؤں دوستو، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، سنگ باری شروع ہو گئی، پتھر بھی پیشانی پر لگتا، کوئی آنکھوں پر لگتا، کوئی چہرے پر لگتا، ہائے بدن میں ذرا موجود نہیں تھی. مولا حسین کو پتھر مارے گئے لیکن بدن میں ذرا موجود تھی، سر میں خواب موجود تھا. عزیزو قاسم پہ پتھروں کی بارش، تیروں کی بارش، لڑتے لڑتے ایک دفعہ آواز کا، یا ادرکنی چچا میں گھوڑے سے گر گیا، قاسم کی خبر لیجیے.
اجرکم اللہ، کہتے امام حسین اس طرح قاسم کی طرف آگے بڑھے جیسے شکاری باز شکار کی طرف بڑھتا ہے. اہل مقتل نے یہی لکھا ہے، گردوں کو بار اٹھ رہا تھا، ایک ظالم نے قاسم کے سر پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا جو قاسم کی گردن پہ خنجر چلائے، امام نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ وار کیا. ایک مرتبہ جب گردوں کو بار شکا، دنیا والوں نے کیا دیکھا؟ حسین قاسم کے زخمی بدن پہ جھکے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں، قاسم یا حسین قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا مشکل ہے، تو جو اسے پکارے وہ اس وقت تیری مدد کو پہنچے جب تو زخمی ہو چکا.
قاسم کے بارے میں لکھا ہے یا فصلوں پہ رجلائی ہے، قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اسی حال میں میرے حسین نے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا۔ دوستو قاسم کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، اب میرے حسین قاسم کو لے کے چلے ہیں، لے کے چلے ہیں کیسے؟ کہتے قاسم کو اٹھا کے اپنے سینے سے چپکا لیا، جب خیام کی طرف چلے ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے قاسم کے پاؤں زمین چوم رہی تھی، شیخ جابر دستری کہتے ہیں دو بجے تھی، ہو سکتی ہے یا حسین کی کمر جھک گئی تھی یا پامال ہو کے اے قاسم کی لاش اس طرح سے ہو گئی تھی، حسین سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کربلا میں دو جنازے پامال ہوئے ہیں، ایک قاسم کا ایک مولا حسین، ایک فرق ہے، قاسم زندہ پامال ہوا، مولا حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ قاسم کے جنازے کو اٹھایا، اے گنجے شہدا میں علی اکبر کے لاشے کے قریب لا کے رکھا، دونوں جنازوں کے بیچ مر بیٹھ کر ایک ہاتھ اکبر کے جنازے میں رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے جنازے میں رکھا، بے اتنی جو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ غربتا ہائے غریب الوطنی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القیامۃ۔